نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج 31 دسمبر کی یہ شام ہے، یہ سال بھی 84 اب ختم ہو رہا ہے اور ہماری اس تربیت گاہ کا بھی پورا ایک ماہ آج ہو گیا ہے. اس دوران میں ہم نے اس مطالعے کے سلسلے میں جو چیزیں پڑھی ہیں انہیں ذرا ذہن میں تازہ کیجئے. اہم ترین چیز تھی اسلام کے صدر اول کی دو عظیم ترین حقیقتیں، یعنی قرآن اور جہاد. ان کے بیچ میں ہے ایمان، قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد. لیکن یہ چونکہ ایک مضمر حقیقت ہے، چھپی ہوئی حقیقت ہے، تو ہم نے اس مضمون کو کنکلوڈ کیا تھا اس پر کہ چشم تصور میں بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ابھرتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار. تلوار علامت ہے جہاد کی، اور قرآن اللہ کی کتاب، یعنی قرآن سے ایمان، ایمان کے نتیجے میں جہاد. اس کے بعد اب ہم نے مطالعہ شروع کیا کچھ تاریخی اعتبار سے. اس میں سب سے آخر میں ہم نے جو چیز پڑھی ہے وہ ہے امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ، دوران دو عروج دو زوال، اور اب ایک تیسرا احیائی عمل. اس کے ذیل میں جس کو ہم نے ہماگیر احیائی عمل قرار دیا ہے، تین اس کے محاذ ہیں. نمبر ایک، قومی تحریکیں جن کے نتیجے میں آزادی حاصل ہوئی. نمبر دو، علماء کرام کی خدمات جو زیادہ تر حفاظت و مدافعت دین، دین پر مشتمل ہیں. البتہ ان میں حلقہ دیوبند سے ایک تحریک نے بھی جنم لیا ہے، اور وہ ہے تبلیغی جماعت. تیسرا اس میں براہ راست احیائی تحریکیں، ان میں بر صغیر میں مولانا ابوالکلام، ان کی حزب اللہ، مولانا مودودی اور ان کی جماعت اسلامی. اب تیسرے ہم تنظیم اسلامی کے نام سے ایک قافلہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لب لباب ہے اس ہمارے یہ جو تاریخی مطالعے کا، جو بحثیت مجموعی ہم نے پورے 1400 سال کی تاریخ کا کیا. اس میں اب ہندوستان، بر صغیر ہندو پاک، یہ ہمارے اس مطالعے کا ظاہر بات ہے کہ فطری طور پر خاص مرکز اور فوکس ہونا چاہیے. بر صغیر ہندو پاک میں اسلام کی آمد کے دو دور. پہلا دور محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں جب آئے مسلمان، اور وہ ایک خالص عربی اسلام تھا، اگرچہ خلافت راشدہ اور دور نبوی کی برکات سے تو اس بر صغیر کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوا، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی وہ خالص عربی اسلام دور بنو امیہ، اس سے بہرحال اس وقت بر صغیر کچھ روشناس ہوا. لیکن اس کے بعد اصل میں جو اسلام کی یہاں آمد ہوئی یا مسلمانوں کی آمد ہوئی، وہ اب ان دونوں کو کوریلیٹ کر لیجئے اپنے ذہن میں، یہ کب ہوئی؟ 300 صدیوں بعد، جبکہ قلب عالم اسلام میں عرب قوت کا خاتمہ ہو چکا. یعنی اگرچہ عباسی حکومت ابھی تھی خلافت، لیکن وہ نومینل تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی، وہ بھی اپنے عہد زرین سے گزر چکی تھی، اور پورا عالم اسلام جو ایک زوال سے دوچار تھا، بالخصوص اس کا قلب. اس وقت یہ حملے شروع ہوئے افغانستان سے، غوریوں کے اور خلجیوں کے اور یہ مختلف غزنویوں کے، اور اس کے بعد 1206 میں یہاں دہلی میں پہلی حکومت بنی. 1256 میں خلافت بنی عباس کا چراغ بالکل گل ہوا، یعنی ابھی 50 برس رہتے تھے اس نومینل خلافت کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی، وہ بالکل ایسے تھے جیسے کہ آخری دور میں مغلیہ حکومت جو ہے وہ لال قلعے تک محدود تھی، ایسے ہی وہ خلافت عباسیہ جو ہے حقیقت میں صرف بغداد تک تھی.
اچھا یہ جو ہے اس کے دو دور، یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، میں نہیں جاتا چاہتا اس میں. پھر یہ کہ اس میں بہترین دور بہرحال وہی تھا ابتدائی خاندان غلامہ، اس کے بعد سے یہاں زوال شروع ہوا. زوال انتہا کو پہنچا کب؟ جبکہ سیاسی اعتبار سے وہ اسلام جو ہے مسلمان یہاں پر سب سے زیادہ عروج کو پہنچے، یعنی اکبر کا دور، وہ اکبر دی گریٹ، مغل اعظم. لیکن یہاں سے دین محمدی علیٰ صاحب صلاۃ والسلام کا بالکل ہی جنازہ نکالنے کی کوشش دین الہی کے ذریعے. اس کے بعد سے ایک احیائی عمل کا آغاز ہوا. اس احیائی عمل میں تین شخصیتیں بہت اہم ہیں، حضرت مجدد، شیخ محدث اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہم اللہ. شاہ ولی اللہ کا خاص مقام اس اعتبار سے کہ انہوں نے خاص طور پر قرآن پر پھر فوکس اثر نو کیا. حضرت مجدد نے جو تصوف کے میدان کے غلط رجحانات تھے ان کو صاف کیا، شیخ محدث نے حدیث کا پودا لگایا، اور شاہ ولی اللہ کی جو ہے خدمات وہ بہت ہماگیر ہیں. اس کے کئی پہلو ہیں لیکن ہماری اس گفتگو کے اعتبار سے اہم ترین یہ کہ قرآن پر پھر دوبارہ توجہ کو منعطف کرانا شروع کیا. فارسی ترجمہ اور الفاظ الکبیر کی اصول التفسیر ان کے دو بیٹوں نے کیا، پھر ہم نے وہ پوری تاریخ پڑھی ہے رجوع الی القرآن کی تاریخ. اس میں پھر وہ جو تین شاخیں بنی یہاں پر پچھلی صدی کے اواخر میں، ایک انتہا پر سر سید، انہوں نے ایک تھیسس کی شکل اختیار کی، اینٹی تھیسس کے طور پر علماء جو ہیں وہ میدان میں آئے، اور بہت سی تفاسیر جو ہیں وہ ان گمراہیوں کا سد باب کرنے کے لیے لکھی گئی کہ جو سر سید نے اپنی تفسیر کے ذریعے سے پھیلائی تھی. تو یہ دو انتہائیں ہو گئیں، اور دونوں کے درمیان پھر کچھ بین بین تین دھارے. ایک دو دھارے تو وہ ہیں کہ جن میں اصل میں مولانا شبلی کی کا جو دینی فکر ہے اور ان کی تربیت کو بہت فیصلہ کن دخل ہے، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا فراہی. مولانا آزاد کے مانوی خلیفہ مولانا مودودی، اور مولانا فراہی کے شاگرد اور ان کے شارح مولانا فروغ اصلاحی. اور تیسرا میں اس میں ایک علیحدہ شاخ گنتا ہوں علامہ اقبال، اور ان کے شارح خاص اس اعتبار سے ڈاکٹر رفیع الدین. تو میں نے یہ عرض کیا تھا جیسے ہم یہاں پہنچے ہیں تنظیم اسلامی تک، ویسے ہی اس مطالعے میں بھی ہم وہاں تک پہنچے تھے. تو میں نے ایک بات خاص طور پر آپ کو بتائی تھی کہ میں نے جو اکتساب فیض کیا ہے، تو وہ جو تین میں نے یہ حصے کیے تھے کہ سر سید اور ادھر الراسخون فی العلم، ان میں حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور حواشی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، درمیان میں یہ تین دھارے اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، شبلی، ابو الکلام، ابو العلا، فراہی اور اصلاحی. تو میں اس سے تو بالکل اعلان برات کرتا ہوں کہ سر سید کا فکر ہو یا اس کی جو شاخیں ہیں، چکرالویت اور پرویزیت اور فضل الرحمانیت اور مشرقیت، ان سب سے تو اعلان برات، ان سے کوئی تعلق نہیں. البتہ ان کا ذکر وہاں اس لیے آیا ہے کہ بہرحال قرآن کا نام انہوں نے بھی لیا ہے، نام اچھالا ہے، کچھ لوگوں کو قرآن کے پڑھنے کی طرف راغب کیا ہے، چاہے الٹی سیدھی تعبیرات ان کے ذہنوں میں ڈالی ہیں، لیکن بہرحال ایک کتاب جو بند ہو چکی تھی اس کو کھولنے میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس فکر سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں تب مجھے یہ ترجمہ اور حواشی ملے تھے، تو میں نے ان تینوں سے استفادہ کیا ہے. لیکن میرا ایک ہاتھ جو ہے گویا کہ عروۃ الوثقی جو ہے کہ اس کے ساتھ چونکہ میرا تعلق رہا ہے، لہذا مجھے ایک تحفظ حاصل رہا کہ کسی بھی ایک رجحان کے اندر میں بہت زیادہ بہہ نہیں گیا. استفادہ میں نے سب سے کیا ہے، اور یہ کہ چاہے بعض اشخاص سے بعد میں میرے وہ قلبی تعلق کا معاملہ وہ نہیں رہا جو کبھی تھا، مولانا مودودی کے ساتھ بہت عرصہ ہوا کہ وہ تعلق ٹوٹ چکا، مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ بھی اب کئی سال ہو چکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس قرآن حکیم کے فکر میں جو بھی اس کی توضیح اور تشریح اپنے مخصوص طرز پر کی ہے، اس میں سے جو قیمتی حصے ہیں اور جو صحیح عناصر ہیں اس کو بھی میں اپنے ہاتھ سے دے دوں. تو استفادہ ضرور کیا ہے ان سب سے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ مجھے حفاظت ملی ہے اس سے، وہ عروت الوسطی جو ہے، فقد استمسک بالعروت الوسطی، تو انسان جو ہے ایک چیز کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اگر اس نے ایک سہارا لیا ہوا ہو تو پھر دوسرے ہاتھ سے ادھر ادھر اگر کچھ وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس میں پھر اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اگر بالکل ہی کسی کوئی تعلق نہ رہے تو پھر وہ بے لنگر کا جہاز بن جاتا ہے کہ جس کو کوئی بھی زیادہ جو مؤثر شخصیت ہے تحریر تقریر میں جو متاثر کر لے وہ اسے پھر باہر کر لے جاتی ہے۔ یہ تھا ہمارا وہ مطالعہ۔ اور تیسری پھر ہم نے سیاسی جو تجزیہ پڑھا، سیاسی حالات کا جائزہ، یہ وہ اسلام اور پاکستان کے جو ہم نے تین مضامین پڑھے، رجوع القرآن یہ بھی اس میں آیا تھا نا، وہ جو حکمت قرآن کا اسپیشل پرچہ تھا اس میں جہاں یہ تھا وہاں اس کے بعد دعوت رجوع القرآن اور اس کا جو بھی آغاز کرنے والا ہے اس کا حدود اربع کیا ہے، اس نے کہاں سے اکتساب کیا ہے۔ تو میں کھلم کھلا اپنے اس قرآن مجید کے فہم کے یہ چار سورسز جو ہیں میں ان کو برملا بیان کرتا ہوں۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے تذکرے میں مولانا حضرت شیخ الہند کا ذکر آیا، ادھر وہ رجوع القرآن کے سلسلے میں میرا جو اپنا ایک قرآن مجید سے ذہنی ربط ہے اس کے ضمن میں حضرت شیخ الہند کا ذکر آیا۔ تو کل میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت شیخ الہند ہیں۔ اس اعتبار سے آج میں چاہتا ہوں کہ اس کتابچے کا بھی ہم مطالعہ اجتماعی کر لیں، اور اس میں ایک اور بات ہے کہ جو سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت شیخ الہند کی ذات پر وہ جو ہم نے تین گوشے معین کیے ہیں ان میں سے دو جمع ہو جاتے ہیں، کہ ایک طرف وہ علماء کرام کے ایک بڑے فعال حلقے کی ایک مسلمہ علمی دینی روحانی شخصیت ہے، دوسری طرف وہ ہیں کہ جنہیں تائید حاصل ہوئی تھی ابوالکلام آزاد کی، اور ابوالکلام آزاد سے آگے علم قرآن کا بھی ایک سلسلہ چلا وایا ابوالعلیٰ مودودی، اور وہ احیائی تحریک جو ہے اس میں بھی ابوالکلام اور ابوالعلیٰ کو اہم مقام حاصل ہے۔ اس اعتبار سے جہاں جا کر یہ دو سلسلے جڑ جاتے ہیں وہ اصل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ اس پہلو سے یہ شخصیت بہت اہم ہے، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ سیاسی اور قومی معاملات کے فہم میں بھی جو مقام ان کا تھا اس کے بعد علماء کے حلقے میں سے کسی شخص کا بھی وہ ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زندگی دی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ مسلمانان ہند کے قائد اعظم حضرت شیخ الہند ہوتے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت موجود تھی، وہ صرف علماء کے محدود نقطہ نظر سے دیکھنے والی شخصیت نہیں تھے بلکہ اس سے بلند تر ہو کر قومی، ملی، بین الاقوامی سطح پر، یعنی یہ بات کہ ابوالکلام آزاد کو ان کے شاگرد قبول کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن وہ جو ہے ان کو امامت ہند کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ علی گڑھ جا کر جو جملے انہوں نے فرمائے، وہ علی گڑھ اور دیوبند کے مابین ایک بین نظام تعلیم جاری کرنے کی کوشش، وہ کامیاب نہیں ہو سکا معاملہ، جامعہ ملیہ جو ہے وہ اس وقت پر نہیں چل سکا، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ حیرت ہوتی ہے کہ کل 6 مہینے ہیں اسیری سے پھر رہائی کے بعد سے انتقال تک، اور ان 6 مہینوں میں بھی وہ ٹی بی 3rd stage کو پہنچی ہوئی، اور آج سے آپ سمجھیے کہ 64 سال پہلے کی ٹی بی، اس لیے کہ آج تو ٹی بی جو ہے وہ ایک قابل علاج برس ہے، لیکن اس وقت تو جس کو وہ تشخیص ہو جاتی تھی اس کا مطلب یہ کہ اس کی وہیں انسان جو ہے فاتحہ اپنے طور پر پڑھ لیتا تھا، لیکن یہ کہ اس حال میں جبکہ وہ چل نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، چارپائی اٹھا کر ان کی لے کر گئے ہیں، اسی حال میں انہیں علی گڑھ لے کر گئے، اسی حال میں انہوں نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس کی صدارت کی، اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس غم میں میری ہڈیاں کھلی جا رہی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے ایک شخص کی، کیونکہ کل یہ سوال کیا گیا کہ، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اول تو یہ کہ دین سے ہمارے ہاں کتنے لوگوں کو اب سروکار رہ گیا، نماز روزہ والا حصہ بھی اب بہت کم رہ گیا، پھر یہ کہ ان میں جو ایکٹیوسٹ ہیں جو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی نہج سے دین کے کسی کسی شعبے میں کچھ خدمت کر رہے ہیں، فعال ہیں، جب ان کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الہند کے نام تک سے واقف ہیں، تو بہت صدمہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا حال ہے اصل میں، جو مغربی نظام تعلیم نے ہمارا کر دیا ہے کہ ہمارے عام نوجوان کو یورپ کی ہسٹری اور انگلینڈ کی ہسٹری زیادہ معلوم ہے بنسبت اپنی 100 سال پرانی ہے. شہیدین کی تحریک سے کتنے لوگ واقف ہیں ہمارے، پھر یہ کہ شیخ الہند کا نام تک کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سنا. میں تو حلقہ دیوبند کے لوگوں کے بارے میں حیران رہ گیا کہ خود وہ بھی شیخ الہند سے بہت کم واقف ہیں. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اور چونکہ میری توجہ اس پر مرتکز ہوئی ہے اور میں نے یہ بات کل آپ کو بتائی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے ذرا اچھی طرح آج ہم اس کو اور سمجھ لیں. وہ اصل میں اس وقت کی عالمی علمی سطح نمبر 4 پہ رکھ لیں اس کو، عالمی تہذیب اور اس کی فکری اساسات اور اس کے ضمن میں کرنے کا اصل کام، پورا یہ جو اب تک کا ہوا ہے اس کا یہ آپ کے پاس انڈیکس بن گیا. مولانا ابو الکلام آزاد، جمعیت علماء ہند اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، میثاق بابت اکتوبر نومبر 1974 کے تذکرہ و تبصرہ کے صفحات میں جو ایک طویل تحریر راقم الحروف کے قلم سے شائع ہوئی تھی، اس میں اس ہمہ جہتی احیائی عمل کے جائزے کے سلسلے میں جو اس وقت پورے عالم اسلام میں جاری ہے، قومی تحریکوں کے ذریعے حصول آزادی اور علماء کرام کے دفاعی رول کے ذکر کے بعد عرض کیا گیا تھا، یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں. اس ہمہ جہتی احیائی عمل کا تیسرا اور اہم ترین گوشہ وہ ہے جس میں وہ جماعتیں اور تنظیمیں برسر کار ہیں جو قائم ہی خالص احیائی مقاصد کے تحت ہوئیں اور جنہیں اب اس احیائی عمل کے اعتبار سے گویا مقدمت الجیش کی حیثیت حاصل ہے. مختلف مسلمان ممالک میں ایسی جماعتیں اور تنظیمیں مختلف ناموں کے تحت کام کرتی رہی ہیں، لیکن ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، اور ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم کے مصداق ان کی حیثیت ایک ہی تحریک کے تحت کام کرنے والی مختلف تنظیمی ہیئتوں کی ہے. اس کے بعد ایک پیرا میں چھوڑ رہا ہوں. بر صغیر میں اس تحریک احیاء دین کے مؤسس اولین اور داعی اول کی حیثیت مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم کو حاصل ہے، جنہوں نے اس صدی کے بالکل اوائل میں الہلال اور البلاغ کے ذریعے حکومت الہیہ کے قیام اور اس کے لیے ایک حزب اللہ کی تاسیس کی پرزور دعوت پیش کی. مولانا کے مخصوص طرز نگارش اور انداز خطابت نے خصوصاً تحریک خلافت کے دوران ان کی شہرت کو بر صغیر کے طول و عرض میں پھیلا دیا، اور ان کی دعوت نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو مسخر کر لیا. لیکن اس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سبب سے انہوں نے اس عظیم مشن کو خیر باد کہہ کر انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی، اور باقی پوری زندگی پوری یکسوئی اور کمال مستقل مزاجی کے ساتھ ہندوستان کی نیشنلسٹ سیاست کی نظر کر دی. مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں ان کی حد سے بڑی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے. اے روشنی تبا تو برمن بلا شدی، مولانا بلا شبہ عبقری تھے، اور عبقری انسان زیادہ عملی نہیں ہوا کرتے. اس کا کچھ سراغ ان کے اس جملے میں ملتا ہے کہ ہم بیک وقت گلی میں زہد ردائے ہندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں. اور ایک خیال جو زیادہ قرین قیاس ہے یہ بھی ہے کہ مولانا کی حیثیت ایک سکہ بند اور مسلم عالم دین کی نہ تھی، اور اس وقت تک مسلمانہ نے ہند پر علماء کی گرفت بہت مضبوط تھی، لہذا مولانا کو گویا راستہ بند نظر آیا. اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں اپنے پیش نظر مقصد کے لیے تمہیدی مراحل کی تکمیل کے بعد اپریل 1922 میں مولانا نے دہلی میں منعقدہ جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ مرحوم اور مولانا احمد سعید مرحوم کے تعاون سے اگلا قدم اٹھانے کی اسکیم بنائی. چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش خطابت سے حاضرین کے جذبہ عمل کو ابھارا ہی نہیں للکارا، اور پھر مولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی کہ حضرت شیخ الہند کی رحلت کے بعد سے مسلمانہ نے ہند کی قیادت کی مسند خالی ہے، اور اب جو مرحلہ درپیش ہے اس میں شیخ الہند سے بھی بڑھ کر امام الہند کی ضرورت ہے. اب غور کرو اور اس کے لیے کسی موضوع شخص کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور جدوجہد کا آغاز کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا، چنانچہ علامہ الہند مولانا معین الدین اجمیری اٹھے اور انہوں نے براہ راست مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ ایاز قدر خود بشناس، جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا. بہرحال اس سے دل برداشتہ اور دل شکستہ ہو کر مولانا اس کام ہی سے دستکش ہو گئے، اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی. یہ تھی وہ تحریر جو ہم کل پڑھ چکے ہیں. اس پر ہمیں محترم احمد حسین کمال صاحب کا درج ذیل مکتوب ملا جس کا آغاز تو نہایت مشفقانہ ہے لیکن اختتام اسی قدر متحدیانہ چیلنجنگ ہے. تحدی کہتے ہیں عربی میں چیلنج کرنے کو. البتہ یہ صفحہ 3 پر جو اس میں میں نے ڈاکٹر احمد حسین کمال صاحب کے بارے میں لکھا وہ پڑھ لیجئے. ڈاکٹر کمال صاحب سے غائبانہ تعارف تراکم الحروف کو کچھ پہلے سے بھی حاصل تھا لیکن بالمشافہ ملاقات ان سے سن 69-70 میں ہوئی جبکہ پاکستان کی سیاسی فضا میں بڑی گرما گرمی تھی اور دائیں اور بائیں بازو کے درمیان کچھ کاغذی اور کچھ ہوائی جنگ بڑے زور شور کے ساتھ جاری تھی جس میں دوسرے بہت سے متقابلین کے شانہ بشانہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے مابین بھی مارکہ آرائی چل رہی تھی. موصوف اس زمانے میں جمعیت کے ہفت روزہ آرگن ترجمان اسلام کے مدیر تھے اور غالباً جمعیت کے پالیسی بنانے والے حلقوں میں خاصے دخیل تھے. بہرحال ان سے مل کر اندازہ ہوا کہ مذہب سے تو ان کا تعلق کچھ واجبی اور روایتی سا ہی ہے البتہ وہ ایک مجھے ہوئے سیاسی کارکن اور پختہ سوشلسٹ ورکر ہیں. ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ سبھاش چندر بوس کے بھی ساتھ رہے ہیں یعنی کانگریس کا بھی جو فارورڈ بلاک کہلاتا تھا بہت تیز سوشلسٹ ان میں. بعد میں وہ کراچی منتقل ہو گئے اور جمعیت اکادمی کے نام سے کچھ کتابیں بھی انہوں نے شائع کیں جن میں ایک مولانا آزاد مرحوم کی سیاسی بصیرت سے متعلق بھی تھی. راکم کا خیال تھا کہ یہ اکادمی جمعیت علماء اسلامی کا کوئی ذیلی ادارہ ہے لیکن پچھلے دنوں کراچی جانا ہوا تو بڑی تلاش و جستجو سے راکم کورنگی کراچی میں ڈاکٹر صاحب کے دولت خانے پر حاضر ہوا. اگرچہ ملاقات کا شرط تو حاصل نہ ہو سکا تاہم یہ معلوم کر کے کچھ حیرت بھی ہوئی اور کسی قدر دکھ بھی ہوا. تصرف وہ خود بلکہ ان کے پسر کلام بھی روسی سفارت خانے کے کسی ذیلی ادارے میں ملازم ہیں. اگرچہ ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری اس حق گوئی کا برا نہ منائیں گے. یہ اصل میں جواب ہے ان کے جملے کا کہ انہوں نے بھی اسی طرح کے مجھ پر حملے کر کے کہا تھا امید ہے کہ آپ برا نہیں منائیں گے. وہ خط اب آپ پڑھیں گے. وہ خط کیا تھا؟ مکرم و محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سلام و رحمت. آپ کا موقر ماہنامہ میثاق گاہے بگاہے موصول ہوتا رہتا ہے. میں اس کے لیے آپ کا نہایت ممنون ہوں. میں ہمیشہ آپ کے مضامین بغور پڑھتا ہوں اور آپ کے دینی جذبے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. تاہم آپ کے افکار اور آپ کا طریق تنظیم ابتدائی دور کی جماعت اسلامی اور مودودی صاحب کے انداز کا سا ہے اور اس کے نتائج و مراحل کے بارے میں بہت سے اندیشے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن فی الحال میرا ارادہ اس سلسلے میں کسی تبصرے اور تنقید کا نہیں ہے بلکہ اس عریضے کا مقصد آپ کی توجہ آپ کی ایک حالیہ تحریر کی طرف مبذول کرانا ہے جو ماہنامہ میثاق نومبر 1974 میں تذکرہ اور تبصرہ کے زیر عنوان شائع ہوئی. آپ کے اس طویل مقالے کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جو قابل گفتگو ہیں لیکن یہاں میں صرف ایک مقام کی بات کرنا چاہتا ہوں. میثاق کے اس پرچے کے صفحہ 36 پر ہے اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد سے متعلق ہے. آپ نے محترم پروفیسر یوسف الدین چشتی صاحب کے حوالے سے جو واقعہ جمعیت علماء اسلام کے اجلاس منعقدہ دہلی اپریل سن 1922 کے بارے میں لکھا ہے اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ایک تاریخی واقعے کی تصحیح فرما لیں. جمعیت علماء ہند 1919 میں قائم ہوئی. پہلا اجلاس امرتسر میں ہوا اور پہلے صدر مولانا عبد الباری فرنگی محلی تھے. اب یہ نوٹ کیجئے یہ وہ شخصیت ہے جن کا میں نے کل تعارف کرایا تھا کہ جنہیں آج کل ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے مجموعی طور پر بریلوی مکتب فکر اگرچہ اس کو یہ عنوان نہیں دینا چاہیے. بریلوی مکتب فکر تو خاص طور پر مولانا احمد رضا خان بریلوی اور ان کے پھر جو اولاد اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کے ایک مکتب فکر کو تو کہا جائے بریلوی تو صحیح ہے ورنہ یہ باقی لوگ جو دیوبند کے علاوہ آخر اس ملک کے اندر اسلام دیوبند سے تو شروع نہیں ہوا وہ جتنے بھی حلقے تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ یعنی حنفی اہل سنت والجماعت کے جو حلقے تھے ان میں اہم ترین شخصیت اس وقت جو تھی یعنی حضرت شیخ الہند کے بعد کہہ لے یا ویسے شاید عمر میں ان سے بھی شاید بڑے تھے سینئر تھے یہ تھے مولانا عبد الباری فرنگی محلی. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے صدر جو تھے وہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی تھے. دوسرا اجلاس 1920 میں دہلی میں ہوا اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن اس کے صدر تھے. تیسرا اجلاس 1921 میں لاہور میں منعقد ہوا مولانا ابوالکلام آزاد اس کے صدر تھے. اس سال اپریل میں مولانا آزاد گرفتار کر لیے گئے. قول فیصل کے نام سے ان کا مشہور تاریخی بیان اس گرفتاری کے بعد ہی علی پور کلکتہ کی جیل میں عدالت کے سامنے دیا گیا تھا. چنانچہ 1922 میں مولانا جیل میں تھے. دوسرا یہ کہ 1922 کے جمعیت علماء اسلام کا اجلاس دہلی میں نہیں گیا صوبہ بہار میں منعقد ہوا تھا اور مولانا آزاد کی گرفتاری پر احتجاج کا ریزولوشن پاس کیا گیا تھا. نیز مولانا کو مبارکباد کا تار بھی بھیجا گیا تھا. اس اجلاس کی صدارت مولانا حبیب الرحمان صاحب دیوبندی نے کی اور اس سال کے جمعیت علماء اسلام کے صدر بھی مولانا حبیب الرحمان صاحب ہی تھے. اس تفصیل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مولانا آزاد اور مولانا معین الدین اجمیری سے منسوب میثاق میں ذکر کردہ اس واقعے کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے. مجھے عرض کرنا پڑتا ہے کہ مولانا آزاد کے معاملے میں بعض حلقوں کے احساس کمتری نے بہت سے خانہ ساز جھوٹ تراشے ہیں, یہ بھی من جملہ ان کے ایک ہے. 1922 میں نہ تو جمعیت علماء اسلام کا اجلاس دہلی میں ہوا, نہ مولانا اس سال قید فرنگ سے آزاد تھے. پھر بھلا اس سارے افسانے کی کیا حقیقت ہے؟ پتہ نہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب تک یہ روایت کن صاحب نے پہنچائی. کانگریس میں حضرت مولانا آزاد کی شمولیت کسی رد عمل کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ ان کے دینی اور سیاسی پروگرام کا ایک جز تھی. اس جملے کو ذرا اچھی طرح انڈر لائن کر لیجیے, اس کے بارے میں زبانی کچھ عرض کروں گا. اس موضوع پر میں تفصیل سے روشنی ڈال سکتا ہوں مگر ابھی صرف کتنے پر اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ کی حق پسندی اجازت دے تو میثاق کی آئندہ اشاعت میں ان سطور کو شائع فرما دیجیے. بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اس خط کی وصولی پر راقد نے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ مضمون میں روایت کے ساتھ راوی کا نام بھی درج کر دیا گیا تھا اور وہ بفضل ہی تعالیٰ ابھی بقید حیات ہیں, اب تو بہرحال وہ بھی فوت ہو گئے چشتی صاحب. پھر جب پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سفر کراچی سے واپس آئے تو معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا, لیکن انہوں نے صرف یہ مزید وضاحت کر کے مجھے کہ یہ مجھے واقعہ مولانا عبدالحامد بدایونی مرحوم کے برادر بزرگ مولانا عبدالماجد بدایونی نے سنایا تھا اور وہ اس اجتماع میں بنفس نفیس موجود تھے, یہ کہہ کر جان چھوڑا لی کہ ہو سکتا ہے کہ سن کے بارے میں میری یادداشت نے غلطی کی ہو. بہرحال میرے پاس ان باتوں کی تحقیق و تفتیش کے لیے وقت نہیں. چشتی صاحب تو یہ کہہ کر فارغ ہو گئے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ معاملہ اتنا غیر اہم نہ تھا. چنانچہ غور شروع ہوا کہ اس سلسلے میں کس سے رجوع کیا جائے. اولاً ذہن مولانا سید حامد میاں صاحب کی جانب منتقل ہوا کہ وہ مولانا محمد میاں صاحب کے فرزند ارجمند ہیں جو جمعیت علماء ہند کی اہم شخصیتوں میں سے رہے ہیں. چنانچہ ان سے رجوع کیا گیا, لیکن معلوم ہوا کہ وہ اس پورے معاملے سے بالکل بے خبر ہیں. یہ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس واقعے کو جمعیت علماء ہند نے اپنی تاریخ میں کہیں نقل نہیں کیا, چھپایا ہے اس کو. یہ میں بتاؤں گا کیوں چھپایا. دو چیزیں میں نوٹ کروا رہا ہوں جن کے لیے زبانی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی. پہلی چیز تھی رد عمل ہونا یا نہ ہونا, اور دوسری یہ اچانک ذہن جماعت اسلامی کے بزرگ رکن اور مشہور صحافی ملک نصر اللہ خان عزیز کی طرف منتقل ہوا. موصوف کے بارے میں کبھی یہ بات سننے میں آئی تھی کہ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اس پر جو نوٹ ہے وہ پڑھ لیں. ملک صاحب نے نہ صرف اس کی توثیق فرمائی بلکہ یہ بھی بتایا کہ 1930 میں وہ گونڈا جیل میں مولانا آزاد کے ساتھ ہی نظر بند تھے اور وہیں ترجمان القرآن کی جلد اول کی طباعت و اشاعت کے سلسلے میں اشتراک عمل طے پایا تھا. ملک صاحب نے مزید بتایا کہ بعد میں جب جماعت اسلامی قائم ہوئی اور ملک صاحب اس میں شامل ہو گئے تو ڈاکٹر نذیر احمد الہبادی نے مولانا ابوالکلام آزاد کو جماعت کا لٹریچر پہنچایا اور ملک صاحب نے بھی اس سلسلے میں ان سے بات کی تو انہوں نے فرمایا کام تو درست ہے لیکن میں مودودی صاحب کی صلاحیت اور استعداد سے واقف نہیں ہوں, مزید برآں اگر میں جماعت میں شامل ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر پروگرام بھی میں دوں گا. اس پر گفت و شنید کا سلسلہ ختم ہو گیا. یعنی یہ کہ اگر جماعت اسلامی میں اب شامل ہوں تو پھر اس کی قیادت جو ہے بہرحال وہ میرا حق بنے گی. یہ کہ مولانا مودودی کے ان کے درمیان تو خاصا یعنی عمر کے اعتبار سے فرق تھا. بہرحال موصوف اب بہت ضعیف بھی ہے اور بالکل گوشہ گیر بھی, یہ ملک رسول اللہ خان عزیز کے بارے میں الفاظ ہیں, اور اب ان کا انتقاد ہو چکا ہے. ان سے ان کے فرزند اکبر ملک ظفر اللہ خان صاحب کی وسادت سے رابطہ قائم کیا جن سے راقین کو اسلامی جمعیت طلبہ کے زمانے سے نیاز حاصل ہے تو کچھ امید افزا صورت نظر آئی. چنانچہ ان کی خدمت میں باقاعدہ حاضری دے کر معلومات حاصل کی. ملک صاحب نے فرمایا 1921 میں جمعیت علماء ہند کا جو اجلاس بریڈلا ہال لاہور میں ہوا تھا اس موقع پر یہ خبر گرم تھی کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو امام الہند مان کر بیعت کی جائے گی, لیکن بعد میں کچھ نہ ہوا اور معلوم ہوا کہ اندرون خانہ دیوبندی علماء میں سے مولانا شبیر احمد عثمانی اور غیر دیوبندی علماء میں سے مولانا معین الدین اجمیری نے شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی تھی. مزید برآں ملک صاحب نے اس کی بھی توثیق فرمائی کہ مولانا عبدالماجد بدایونی بھی اس اجلاس میں موجود تھے. اس سے اصولی طور پر تو چشتی صاحب کی روایت کی تصدیق ہو گئی, تاہم ابھی مزید تحقیق کا خیال تحت شعور میں موجود تھا کہ خاص ضرورت سے کراچی میں مولانا منتخب الحق قادری کی خدمت میں حاضری کا موقع ہوا. مولانا کراچی یونیورسٹی میں ڈین آف دی فیکلٹی آف تھیولوجی ہیں, راقم کو 1963 میں ایم اے اسلامیات کی تعلیم کے سلسلے میں مولانا سے شرف تلمذ حاصل ہوا تھا. ان کی خدمت میں مذکورہ حاضری دوسری سالانہ قرآن کانفرنس کے سلسلے میں ہوئی تھی. حاضری کا موقع ہوا تو اچانک ذہن در منتقل ہوا کہ مولانا موصوف کو مولانا محی الدین اجمیری کے تلمیذ رشید کی حیثیت حاصل ہے. چنانچہ ان سے بھی معاملہ زیر بحث کے متعلق استفسار پر کر دیا گیا. جواباً مولانا نے باقاعدہ املا کرایا, مجھے لکھوایا باقاعدہ. یہ مولانا محی الدین اجمیری نے بغیر تاریخ اور سن کے ذکر کے تذکرہ فرمایا کہ کسی کو امام الہند ماننے کی تجویز زیر غور تھی, اس کے لیے پہلے سے خط و کتابت بھی چل رہی تھی. بعد ازاں جامع مسجد دہلی میں ایک جلسہ ہوا جس میں تمام علماء ہند جمع ہوئے اور اس موضوع پر نہایت زوردار تقریریں ہوئیں اور سب نے اس تجویز سے اتفاق کیا. مولانا آزاد کی تقریر گویا حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی, جس سے تمام حاضرین مسحور ہو گئے اور یہ آوازیں بھی بلند ہوئی کہ ہاتھ بڑھائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اس پر میں نے, یہ مولانا معین الدین اجمیری بیان کر رہے ہیں اور مولانا منتخب الحق صاحب مجھے ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا منتخب الحق صاحب کا حافظہ بہت قوی ہے اور مدرس میں نے ان سے بہتر کوئی نہیں دیکھا, ٹیچر پڑھانے والا. اس پر میں نے صدر جلسہ سے صرف 5 منٹ کچھ کہنے کے لیے مانگے, جو بہت مشکل سے اس شرط کے ساتھ ملے کہ چھٹا منٹ کسی صورت نہ ہونے پائے. میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ علماء کے اس موقر اجتماع میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف اشارہ کافی ہے. میں جملہ علماء کی توجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو آپ نے حج سے واپسی پر اس قسم کا چرچا سن کر کی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو ہم فوراً اور دفعتاً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کریں اور پھر فرمایا کہ فلتتن بیعت, یعنی کسی ہنگامی اور جذباتی فضا میں دفعتن اور اچانک کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لینا. فلتتن بیعت امت کے حق میں کبھی مفید نہیں ہوگی. اگر لوگ حضرت ابو بکر کی بیعت سے استدلال کریں گے تو بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کریں گے, اس لیے کہ حضرت ابو بکر واحد شخصیت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے اس قسم کی بیعت خالی از مذرت تھی. ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسا موجود نہیں. میرے اس توجہ دلانے پر جلسے کا رنگ ایک دم تبدیل ہو گیا. میری تائید میں مولانا انور شاہ صاحب نے ایک نہایت غامض اور دقیق تقریر فرمائی اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی میری تائید کی, اگرچہ اس سے پہلے وہ اصل تجویز کی تائید میں تقریر کر چکے تھے. اس درجے اس بات نے رنگ بدل دیا اس جلسے. مزید برآں مولانا منتخب الحق صاحب قادری نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مولانا نے اس اجلاس کی صدارت کے ضمن میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کا ذکر فرمایا تھا, اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس موضوع پر ایک خط کی نقل نصیر میاں کے پاس دیکھی ہے جو مولانا عبدالباری فرنگی بحلی کے نام تحریر فرمایا تھا. اب یہ ہے حکیم نصیر الدین صاحب مالک نظامی دواخانہ صدر کراچی, فرزند مولانا حکیم نظیم الدین مرحوم برادر خود مولانا بوئل الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. پورا شجرہ نثر میں نے دیا. گویا راقم کے سمند شوق کو ایک اور ایڑ لگ گئی. چنانچہ کشاں کشاں حکیم نصیر الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے متذکرہ بالا خط کی فوٹو اسٹیٹ کاپی حاصل کی, جس کی عبارت درج ذیل ہے. یہ خط میں خاص طور پہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا عالم دین, ان کی جہاں تک علمیت کا تعلق ہے تمام جو اکابر علماء دیوبند ہیں وہ بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں. فضل حق خیر آبادی سے جو اسکول شروع ہوا تھا معقولیات کا, اس میں یوں سمجھیے کہ یہ بہت عظیم شخصیت تھے اس دور کی, اور ان کے شاگرد رشید اور آخری شخصیت اس لائن کے مولانا منتخب الحق صاحب. تو ایک بہت بڑا عالم دین ایک اپنے سے کچھ بڑے یا بزرگ عالم دین کو خط لکھتا ہے تو کس انداز میں لکھتا. مرجع انام حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والا نامہ نے عزت بخشی. سابق والا نامہ چونکہ جواب طلب نہ تھا, اس وجہ سے تاریخ مقررہ آ مخدوم کو ذہن میں رکھ کر عریضہ حاضر کرنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ 5 محرم الحرام کے بعد حاضر خدمت ہو کر آ مخدوم کی ہمرکابی میں پنجاب روانہ ہو جاؤں گا. یہ ارادہ اب بھی ہے اطلاع عرض ہے, لیکن دہلی کے جلسہ جمعیت العلماء کی شرکت نے اس سفر میں ایک جدید معنی پیش کر دیا, کیونکہ اس کی تجویز کے مطابق 17-18 ستمبر کو جلسہ منتظمہ قرار پایا ہے. اس میں ضبطی فتویٰ و مسئلہ امامت پیش ہوگا, جس کی طرف جناب مولوی ابوالکلام صاحب کو بے حد رجحان ہے. چونکہ ان کو اس مسئلے سے زیادہ دلچسپی ہے، اس وجہ سے خالی ذہن علماء ان کی تقریر سے متاثر ہوئے. اگر من جانب فقیر اس کے التواء کے متعلق مختصر و جامع تقریر نہ ہوتی تو کچھ عجب نہ تھا کہ حاضرین علماء اسی وقت اس مسئلے کو طے کر دیتے. اس وجہ سے علماء دہلی کا یہ خیال ہے کہ فقیر خصوصیت کے ساتھ اس جلسے میں شریک ہو. ادھر جناب مولوی شوکت علی صاحب نزائے رنگون کے متعلق زور دے رہے ہیں کہ فقیر جلد سے جلد وہاں پہنچ کر ان نزاعات کا تصفیہ کرائے جن کی وجہ سے وہاں کی کمیٹی خلافت کا وجود خطرے میں ہے. یہ خلافت کی تحریک بھی اسے چل رہی تھی. اب میں حیران ہوں کہ کہاں جاؤں اور کس سفر کو پہلے اختیار کروں. اس کے متعلق امروز و فردا میں عام مخدوم کی خدمت میں عریضہ حاضر کرنے والا تھا کہ دفتن والا نامہ نے شرط بخشا. مناسب معلوم ہوا کہ اس کے جواب میں عرض حال کر دیا جائے، جو عام مخدوم کی رائے ہوگی اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں. فقط فقیر معین الدین قال اللہ له. ان کے بارے میں بھی ایک بات مجھے بتانی ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، بلکہ وہ یہاں بتاتا چلوں. مولانا منتخب الحق صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ خود انہوں نے بہت سے لوگوں سے بیعت لی ہوئی تھی جہاد کی. منتخب الحق صاحب نے یہ بتایا کہ ان کا جو مرکز تھا وہ اجمیر میں قبرستان میں چھوٹا سا مکان تھا، وہاں ہی رہتے تھے، اور اسی میں ایک کمرہ تھا جس میں ان کی لائبریری تھی، بہت کتابیں تھیں. ایک جو الماری تھی اس کی چابی وہ کسی کو نہیں دیتے تھے، تو سال بسال ہم اس کو تمام کتابوں کو نکال کر دھوپ دے کے پھر رکھتے تھے، لیکن وہ اس الماری کی چابی نہیں، اس کا کام خود کرتے تھے. ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے اس کی چابی مجھے دے دی، تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک رجسٹر تھا جس میں نام اور پتے درج تھے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے خود ان سے بیعت کی ہوئی تھی، اور وہ بیعت جہاد تھی. معلوم یہ ہوا کہ اب ہمیں نہیں معلوم کہ کون کون سے علماء اس وقت اس طرز پر سوچ رہے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے اپنے طرز پر اپنے حلقے میں اس قسم کی تحریکیں شروع کی ہوں گی، لیکن یہ چیز کہ تمام علماء ہند کا اجماع ہو جائے کسی ایک شخص پر، یہ تھی اصل میں وہ مشکل اور کٹھن جو مرحلہ جس کو کہنا چاہیے، جس کو طے کرنے کی کوشش کی تھی حضرت شیخ الہند نے 1920 میں جبیت العلماء کے جلسے میں، لیکن وہ نہیں ہو پایا. ورنہ یہ کہ یہ چیز خود جو مولانا معین الدین اجمیری سے مولانا منتخب الحق صاحب نے جو کچھ مجھے بتایا اسے ثابت ہے کہ انہوں نے بھی بیعت جہاد جو ہے لی ہوئی تھی. جس طریقے سے خود مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک حلقہ تھا حزب اللہ، تو وہ 1913 میں بنا چکے تھے، ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی. اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ ساری مسائل جمع ہو کر کسی ایک شخص کو امام الہند مان لیا جائے، اور یہ اکابر علماء اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو پھر وہ ساری قوتیں مجتمع ہو کر اور پھر کوئی زبردست تحریک جو ہے جو مؤثر و نتیجہ خیز ہو اس کا آغاز کیا جا سکتا. مندرجہ بالا شواہد اور قرائن کی بنا پر نفس مسئلہ تو بالکل طے ہو گیا، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے امام الہند کے خطاب اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی تجویز اور پھر اس کے ناکام رہ جانے میں مولانا معین الدین اجمیری کا خصوصی حصہ تو بلا شائب ریب و شک ثابت ہو گیا. البتہ مختلف روایتوں کی جمع و تطبیق اور کچھ دوسرے قرائن و شواہد کی روشنی میں جو صورت سامنے آتی ہے وہ غالباً کچھ یوں ہے. یہ مسئلہ سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کے اس دوسرے اجلاس میں زیر بحث آیا جو دہلی میں 7 / 9 ربیع الاول 1339 مطابق نومبر 1920، یہ تو ہجری ہے نا ربیع الاول 1339، حضرت شیخ الہند کے زیر صدارت منعقد ہوا، اور جس کے تقریباً 10 ہی دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور اسی موقع کی رداد ہے جو مولانا معین الدین اجمیری نے مولانا منتخب الحق صاحب کو سنائی، اور انہوں نے راقم کو املا کرائی، بلکہ صرف اس اصولی اعتراض پر کہ ایسے اہم معاملے پر فیصلہ اچانک نہیں کر لیا جانا چاہیے، تجویز زیر غور پر فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تاکہ مزید مشورہ بھی ہو سکے اور سوچ بچار بھی. فطری طور پر اس کے بعد یہ معاملہ بحث و تمیز اور خط و کتابت کا موضوع بنا رہا، تاہاں کہ جمعیت کا وہ تیسرا اجلاس سر پر آ پہنچا جو لاہور میں نومبر 1921 میں منعقد ہوا. چنانچہ بعض دوسرے امور کے علاوہ خاص اس مسئلے پر حتمی فیصلہ کرنے کے لیے مجلس منتظمہ کا وہ اجتماع 17 / 18 ستمبر 1921 کو دہلی میں منعقد ہونا طے پایا، جس کا ذکر مولانا معین الدین اجمیری نے اپنے مکتوب بنا مولانا فرنگی عبد الباری فرنگی بہلی محررہ 2 ستمبر 1921 میں کیا ہے. اغلباً یہی وہ اجلاس ہے جس میں وہ واقعہ پیش آیا جس کی روایت مولانا عبد الماجد بدایونی مرحوم کی وساطت سے مخدومی پروفیسر یوسف سلیم چشتی کو اور ان سے راقب کو پہنچی اور درجے میں صاف ہوئی. ظاہر ہے کہ یہی وہ موقع تھا جہاں امام الہند کے عظیم و رفیع منصب کے لیے جس شخص کا نام تجویز کیا جا رہا تھا اس کی ذات لا محالہ زیر بحث آتی، اور اس سلسلے میں جو کچھ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں مولانا معین الدین اجمیری نے کہا ہوگا اس کا کسی قدر اندازہ ان کے اس ایک جملے سے ہی بخوبی ہو جاتا ہے جو محولہ بالا خط میں موجود ہے، یعنی اس میں ضبطی فتویٰ اور مسئلہ امامت پیش ہوگا جس کی طرف جناب مولوی ابوالکلام صاحب کو بے حد رجحان ہے، اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ بحث کی گرما گرمی میں مولانا معین الدین اجمیری نے مولانا ابوالکلام آزاد کو براہ راست خطاب کر کے کہا ہو کہ ایاز قدر خود بشناس، کہاں تم اور کہاں یہ رفیع و عالی منصب، تم ایسے نو عمر، مولانا آزاد کی مرحوم کی عمر اس وقت کل 33 برس کی تھی، تم ایسے نو عمر کو تو اکابر علماء کی موجودگی میں زبان کھولنا بھی مناسب نہیں، رہا تمہارا علم و فضل تو اس کا بھانڈا ابھی پھوٹا جاتا ہے، ذرا منطق کی فلاں کتاب کی عبارت تو پڑھ کر سنا دو۔ چنانچہ لگ بھگ اسی مفہوم پر مشتمل تھے وہ کلمات جو چشتی صاحب نے نقل فرمائے تھے اور راقم نے جان بوجھ کر حذف کر دیے تھے، اور صرف ایاز قدر خود بشناس کے الفاظ سے کلام کے رخ کی جانب اشارہ کرنے پر اکتفا مناسب سمجھا تھا۔ اس کے 2.25 ماہ بعد ہوا بریڈ لا ہال لاہور میں جمعیت کا وہ تیسرا اجلاس جس کا ذکر دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا، کیسے انداز میں فرمایا ہے ملک نصر اللہ خان عزیز صاحب نے، اور جس کی صدارت کے لیے منتظمین نے پیشگی مولانا ابوالکلام آزاد کا نام اس امید میں طے کر دیا ہوگا کہ مجلس منتظمہ میں یہ تجویز بہرحال منظور ہو ہی جائے گی، تو جسے امام الہند مان کر اس کے ہاتھ پر عمومی بیعت کرنی ہے، کیوں نہ یہ اجلاس اسی کی صدارت میں ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ مجلس منتظمہ کے اجتماع میں تجویز پاس ہونے سے رہ گئی، چنانچہ لاہور کا اجلاس خانہ پوری کے لیے ہوا تو صحیح لیکن کچھ یوں ہی پھیکے سے انداز میں، یہی وجہ ہے کہ خود مولانا آزاد اس میں اکھڑے سے رہے، جس کا تذکرہ ہے ڈاکٹر شیر بہادر خاں پنی کی بیان کردہ روداد میں، یہ بھی اسی کتابچے میں شامل ہے، اور بالکل مطابق قرائن ہے یہ بات کہ یہی اکھڑاہٹ تھی جس کے نتیجے کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جمعیت علماء کا پلیٹ فارم ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا، اور کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے کہ مستاق اپنی جولانی تباہ کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کا وسیع و عریض میدان منتخب کر لیا۔ اب اگر ڈاکٹر احمد حسین کمال صاحب ان تفاصیل سے بے خبر ہیں اور اسی بنا پر انہوں نے اس روایت کی تردید کی ہے تو پھر بھی غنیمت ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے محض تاریخ اور سن کی ایک معمولی سی غلطی سے فائدہ اٹھا کر اس قدر متحدیانہ انداز میں حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے تو بہت ہی ہلکی رائے ان کے بارے میں قائم کرنی ہوگی، گویا ان کنت لا تدری فہذا مصیبتن وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اگر تم نہیں جانتے تو یہ بڑی مصیبت والی بات ہے، اگر جانتے ہو تو پھر مصیبت اور زیادہ بڑی ہے، یعنی اگر جان بوجھ کر یہ بات کہی ہے تو پھر تو اور زیادہ معاملہ قابل اعتراض ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص جانتا نہیں لیکن جس کو یہ سب کچھ معلوم تھا سنوار اس نے سب کچھ دے دیا تو اس کے علم سے یہ چیزیں باہر نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہماری خواہش بہرحال یہ ہے کہ صورتحال پہلی ہی ہو نہ کہ دوسری۔ اصل مسئلہ اب آ رہا ہے جو میرے آج کے مطالعے کا موضوع ہے، یہ تو میں نے کل اجمالاً بھی آپ کو بتا دیا تھا، آج یہ میں نے پڑھ کر سنا دیا اس لیے کہ یہ میرے نزدیک ایک اہم لینڈ مارک ہے، اس لیے کہ ہماری تنظیم کا جس طریقے سے وہ تصوف کا معاملہ کل تو خیر یہاں بہت زیر بحث آیا ہے، تو وہ دادا پیر ہوتے ہیں ایک، تو اس تنظیم کے دادا پیر ابوالکلام اور ان کی حزب اللہ ہے، اس کے بعد مولانا ابوالعلا اور ان کی جماعت اسلامی، اس اعتبار سے ہمارا ان کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے۔ پھر چونکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ قائم کی تھی بیعت کی بنیاد پر، وہی بنیاد ہم نے جو ہے اس تنظیم کے لیے اختیار کی ہے، اس اعتبار سے ایک دوہرا ربط و تعلق ہے، جبکہ درمیان کی جو کڑی ہے مولانا مودودی صاحب نے، اگرچہ بیعت کے بارے میں ان کا یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک خط 23 اور 24 صفحے پر، وہ بعد میں پڑھ لیجئے گا، وہ جس کا میں نے حوالہ کل دیا تھا کہ 1 مارچ 1941 میں وہ یہ لکھ رہے ہیں اور اس بیعت ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن بعض اسباب سے جب بالفعل جماعت اسلامی قائم ہوئی تو وہ بیعت کی بنیاد پر نہیں ہوئی، تو ان اعتبارات سے، اور دوسرے یہ کہ میں اس وقت کوئی پچھلے 6 ماہ سے ایک خاص چیز کو محسوس کرتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری یہ تنظیم اور تحریک اگر اسے علماء کے کسی مؤثر حلقے کی تائید حاصل نہ ہوئی تو یہ ٹھٹر کر رہ جائے گی، بالکل اسی طرح جیسے جماعت اسلامی ٹھٹر کر رہ گئی اور حزب اللہ ٹھٹر کر رہ گئی، تو ہمیں ان کا کانفیڈنس گین کرنا ہے، ان کا تعاون حاصل کرنا ہے، ان کی آشیرواد حاصل کرنی ہے، ان کی دعائیں حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان کو جیسے کہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ کوئی ڈائیلاگ مفید وہی ہوتی ہے کہ جو کسی مشترک نقطے سے شروع ہو، کہ کئی آپ اپنا موقف اور اپنے مخاطب کے موقف کو انالائز کریں کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جس میں متفق ہوں، تو جو قدرے مشترک ہے وہاں سے گفتگو شروع کریں گے تو وہ نتیجہ خیز ہوگی، اور اگر کوئی قدرے مشترک جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو پھر کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا ڈائیلاگ کا. تو یہ جو دو میں نے آپ کو بتایا، ایک علماء کی شاخ اور ایک یہ احیائی تنظیمیں، یہ جس قدر مشترک پر، جس شخص سے مشترک پر جا کر ملتی ہیں وہ حضرت شیخ الہند کی شخصیت ہے. اس اعتبار سے بھی ان کی شخصیت کے بارے میں یہ معلومات ہونا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا 10 سال پہلے مجھ پر بھی یہ در حقیقت اسی تحقیق و تفتیش کے دوران حضرت شیخ الہند کی شخصیت اس طرح جو ہے وہ منکشف ہوئی ہے، ورنہ میں بھی ان کی عظمت سے اس درجے واقف نہیں تھا. حالانکہ اس سے بھی 20 سال پہلے تقریباً ان کے ترجمہ قرآن سے تو میرا ایک ربط و تعلق تھا، اس کے حوالے سے ان سے ایک عقیدت و محبت تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ کہ ان کی سیاسی اور ایک تحریکی اور ان کا جو ہے ذہن اور بصیرت کی کیا کیفیت تھی، یہ ساری عظمت مجھ پر اسی دوران میں منکشف ہوئی. لیکن یہ آج کی بات نہیں، یہ 1974 کا ہے یہ سارا کھیل، آج 84 میں ہم بیٹھے ہیں، اس لیے اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ بس ابھی مجھے معلوم ہوا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے. فتویٰ جو تھا اس میں ہندوستان میں کہ یہ دارالحرب ہو چکا ہے، یہ فتویٰ کچھ علماء کی طرف سے دیا گیا. علماء میں یہ دو رائے ہو گئی تھی، ایک تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو گیا، اسی سے تو پھر بات چلی آگے. لیکن ایک حلقہ علماء کا ایسا رہا کہ انہوں نے یہ پوزیشن اختیار کی کہ چونکہ یہاں پہ انگریز نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے لہذا یہ دارالحرب نہیں، تو اس طرح کی کوئی تحریکیں اور انگریز کے خلاف کوئی کوشش اور سازش اور یہ اور وہ یہ کرنا درست نہیں. تو اس قسم کا کوئی فتویٰ تھا جو دوبارہ علماء کی طرف سے آیا تھا، اور اس کو حکومت نے ضبط کیا اور اس کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کارروائی شروع ہوئی تھی، تو اس پر اس اجلاس میں غور ہونا تھا. اب یہ تفصیل تو اب آپ تلاش کیجئے، یہ تاریخ ہماری اتنی ریسنٹ ہسٹری ہے لیکن ہم لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں. مسئلہ متذکرہ بالا پر تحقیق و تفتیش کے دوران راقم الحروف پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے بعد ایسے پہلو منکشف ہوئے جن کی جانب پہلے توجہ نہ ہوئی تھی، جہاں تک ان کے علم و فضل، تقویٰ و تدین، خلوص و للہیت، پھر صبر و استقلال، ہمت و عظیمت اور مجاہدہ و مصابرت، گویا علم اور عمل کی جامعیت کا تعلق ہے، اس کا تو کسی قدر اندازہ پہلے بھی تھا، لیکن وسعت نگاہ اور بالغ نظری کے ساتھ ساتھ وسعت قلب اور عالی ظرفی کا جو امتزاج ان کے ذات میں پایا جاتا تھا، اس کی جانب پہلے توجہ نہ ہوئی تھی. اب اس وقت مجھے خود لطف آ رہا ہے ان الفاظ پر، یہ پتہ نہیں کس وقت نکل گئے قلم سے، اب میں لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکوں گا. کہ پہلے تو یہ کہ ان کی شخصیت کا وہ جو دینی پہلو ہے، علم و فضل، تقویٰ و تدین، خلوص و للہیت، پھر صبر و استقلال، ہمت و عظیمت، مجاہدہ و مصابرت، گویا علم اور عمل کی جامعیت، اس کا تو اندازہ تھا، لیکن یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے، وسعت نگاہ اور بالغ نظری، اور اس کے ساتھ وسعت قلب اور عالی ظرفی، یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل علیحدہ ہیں، یہ علم سے علیحدہ چیزیں ہیں، یہ اس کا تعلق فہم سے ہے. اور نمبر دو، انسان کی شخصیت کا ظرف کتنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا ظرف جو ہے وہ بہت تنگ ہو اور علم جو ہے وہ بہت کچھ اس کے اندر آ گیا ہو، تو وہ جو امتزاج پھر بنتا ہے کہ علم بہت ہو ظرف کم ہو، تو وہ پھر عجیب و غریب شخصیتیں وجود میں آتی ہیں. مولانا 1333 میں ہندوستان سے عازم حجاز ہوئے تھے، جہاں سے گرفتار ہو کر تقریباً 3 سال اور 7 ماہ حالت اسیر میں رہے، اور رہائی ملنے پر 20 رمضان المبارک 1338 مطابق 8 جون 1920 کو واپس ممبئی پہنچے. اس کے بعد ان کی زندگی نے کل 6 ماہ کے لگ بھگ وفا کی، اور 18 ربیع الاول 1339 ہجری مطابق 30 نومبر 1920 کو وہ خالق حقیقی سے جا ملے. پھر اس مختصر مدت کے دوران میں ضعیفی اور عام نقاہت پر مستزاد مرض و علالت کا بھی مسلسل ساتھ رہا. بئی ہما ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ دین و مذہب اور ملت و امت کے مسائل سے فارغ الذہن ہو سکے، نہ ملک و وطن کے معاملات سے. اور اس مختصر مدت میں جو چند کام انہوں نے کیے یا کرنے کی کوشش کی، ان پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ موجود الوقت صورت حال کا بالکل صحیح تجزیہ کر چکے تھے، بلکہ ان کی نگاہیں مستقبل کے حالات و واقعات کا بھی نہایت دور تک مشاہدہ کر رہی تھی، مزید برآں ان کی عالی ظرفی اور وسیع القلبی کے تو وہ شواہد سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی اور اسی صدی کی شخصیت تھی. اور اس پس منظر میں ہمیں معاف فرمایا جائے اگر ہم اپنے آپ کو اس احساس کے اظہار پر مجبور پائیں کہ ان کے جانشینوں میں سے مختلف حضرات ان کی ہمگیر شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے وارث تو ضرور بنے لیکن کوئی بھی ان کی سی جامعیت کا وارث نہ بن سکا. گویا نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساقی. اور صورتحال بالکل اس شعر کے مصداق ہو گئی کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. حضرت شیخ الہند کے تلامذہ میں سے مولانا عبید اللہ سندھی ایک شدید انقلابی شخصیت. مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے یہ حواشی لکھے اور صحیح مسلم کی شرح لکھی، یہ تو ہے ان کا علمی مقام، لیکن سیاسی اعتبار سے وہ مسلم لیگ کے ساتھ گئے. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدرس رہے، شیخ الحدیث رہے، لیکن وہ کوئی مصنف اور مؤلف زیادہ بڑے نہیں، لیکن سیاسی میدان میں ان کے جانشین وہی تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے بہرحال وہ ایک ہی لائن جو پکڑی کہ کانگریس کی ہم نوائی اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریز سے نجات پانے کے لیے جدوجہد، اس میں پھر وہ کوئی ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالات کے بہت سے انقلابات کے باوجود. اسی طریقے سے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ علم حدیث اور فقہ میں بہت اونچا مقام اس دور میں رکھتے ہیں، بحقی وقت ان کو کہا جاتا. تو یہ جو اس قسم کی مختلف مزاج کی، ویسے ایک نسبت جو ہے مولانا شفری تھانوی کو بھی حضرت شیخ الہند سے ہے کہ وہ بھی ان کے شاگرد ہیں، کوئی کتاب انہوں نے بھی پڑھی تھی حضرت شیخ الہند سے، لیکن یہ کہ جہاں تک مزاج کا تعلق ہے اور پھر یہ کہ وہ خانقاہی نظام، اس میں تقریباً انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. البتہ یہ کہ ایک رشتہ ہے شاگردی استادی کا ان سے، وہ بھی ان کے یعنی شاگرد بھی تھے، ان کے بہت ہی دست راست تھے اور انہی کو تو بھیجا تھا انہوں نے افغانستان. لیکن یہ کہ پھر آگے راستے علیحدہ ہو گئے نا، کہ حضرت شیخ الہند گئے حرمین، وہاں سے گرفتار ہوئے اور مالٹا چلے گئے. یہ گئے تھے افغانستان، یہ بھی گرفتار ہونے والے تھے، اس وقت کا جو امیر افغانستان تھا وہ گرفتار کر کے وہ بھی انگریزوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا تشتری میں رکھ کر، جیسے کہ وہاں اس نے کیا تھا شریف حسین نے، والی مکہ نے. انہیں بر وقت اتنا ہو گئی، یہ وقت بارڈر کراس کر کے روس چلے گئے. پھر ان کا کافی عرصہ روس میں گزرا، اس کے بعد بھی دوسرے ممالک میں، ترکی میں بھی رہے. اس کے بعد چونکہ ان کی حضرت شیخ الہند سے تو ملاقات ہوئی نہیں، پھر یہ آگئے تھے حرمین، وہاں رہے. اس کے بعد یہ غالباً سن 44 میں شاید آئے ہیں یہاں، 40 یعنی 40 میں واپس آئے ہیں، اور پھر ان کا یہاں انتقال ہوا. اس دوران میں ان کی سوچ جو ہے وہ بہت مختلف رخ پر چلی گئی. ان کے فکر میں سوشلزم اور نیشنلزم، ان دو چیزوں نے بڑی گہری جڑیں پکڑ لی تھی. البتہ یہ کہ ان کے بارے میں روایات مختلف ملتی ہیں. اکثر علماء دیوبند جو ہے ان کی رائے یہی ہے کہ وہ کچھ بہک گئے تھے اپنے ان حالات کا، جو رہتا دباؤ ذہن کے اوپر، پھر مشاہدہ کیا اور بولشویک ریولیوشن کو اپنی نگاہوں سے دیکھا. یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کا کچھ ان پر ایسے اثرات مترتب ہوئے ہیں کہ پھر اب علماء دیوبند انہیں اون نہیں کرتے. یعنی ہندوستان سے روانگی کے بعد پھر جب وہ واپس آئے ہیں ہندوستان، تو وہ ان کے نزدیک وہ عبید اللہ نہیں تھے کہ جو یہاں سے گئے تھے، اور پھر انہوں نے انہیں اون نہیں کیا. اور لیکن چونکہ جاوید صاحب خود سوشلسٹ ہیں، اس لیے ہم نہیں پورا یقین کر سکتے. اصل میں ان کے بارے میں ایک تو جو پروفیسر اب فوت ہو گئے وہ بھی سرور صاحب، ایک تو ان کی روایات ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ سوشلسٹ ہو گئے تھے پورے، اور ڈاکٹر جاوید اقبال تو خیر اس یعنی فہرست میں کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں ہے، تو پروفیسر سرور کا تو ایک مقام ہے. لیکن یہ کہ بعض ان کے شاگرد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کی نفی کی، تو اس لیے ہم اس معاملے میں یعنی اذکروا موتاکم بالخیر، ان کے معاملے کے ساتھ جو ہے خاموشی اختیار کیجئے. بہرحال اس کے بعد جو ہے ان کی شخصیت جو ہے علماء دیوبند کے حلقے میں وہ پھر شامل نہیں ہوئے. ویسے تو یہاں کی روایت مجھے ملی ہے کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے شاگرد تھے اور انہوں نے یہاں پر ان کو بٹھایا تھا، لیکن پھر جب وہ واپس آئے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا جو کچھ کر رہے تھے مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بڑے تلخ انداز میں کہا کرتے تھے. اور یہ بات تو حاجی عبدالواحد صاحب جو ہیں یہ موجود ہیں جنہوں نے کہ یہ خود سنا ان سے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ میں نے اس کام کے لیے اس کو تیار کیا تھا, یہ کیا مولویت شروع کر دی. مطلب یہ کہ یہ کیونکہ ان کے ہاں تو اب زیادہ جو ہے زور ہو گیا تھا نا یہ سلوک پر اور بیعت سلوک اور ذکر اور اس پر, تو اس کو انہوں نے سختی کے ساتھ کہا کہ کیا کر رہا, میں نے اس کام کے لیے اس کو تیار نہیں کیا تھا. وہ تھے ایک انقلابی شخصیت, ان کے اندر آگ بھری ہوئی تھی, کہیں بیٹھ کر اس طریقے سے اللہ اللہ کرانے کی تلقین یہ ان کے مزاج سے کوئی مناسبت رکھنے والی بات نہیں تھی. تو یہ روایت تو مجھ تک پہنچی ہے, وہ اس کے راوی خود جو ہے ابھی بقید حیات ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اس کو چھوڑ دیجئے, ان کے بارے میں اس سے زائد ہمیں اور کچھ نہیں کہنا چاہیے. خصوصاً وہ حضرات جو سیاست یا جہاد حریت یا تحریک استخلاص وطن کے میدان میں ان کے جانشین بنے, ان سے میری مراد ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے تو اپنے گرد تقلید جامد کا لبادہ اس قدر کس کر لپیٹا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی, لیکن انہوں نے اپنے موقف میں ترمیم کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی. حالانکہ اس کے بالکل برعکس کیفیت نظر آتی ہے حضرت شیخ الہند کی شخصیت میں. اب یہاں سے میں چل رہا ہوں مثلا ایک ان کی شخصیت کا پہلو. مثلا علمی و تعلیمی اور تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے ملت اسلامیہ ہند کے بحر محیط میں جو دو روئیں علی گڑھ اور دیوبند کی صورت میں بالکل مخالف سمت میں بہہ نکلی تھی, اور ان سے جسد ملی کے پارا پارا ہونے کا جو شدید خطرہ موجود تھا, اس کا بالکل بروقت اور صحیح اندازہ مولانا نے فرما لیا. حالانکہ وہ خود ان میں سے ایک کشتی میں بالفعل سوار تھے, ان کے نام کا تو جز ہے دیوبندی, دیوبند کے وہ یہ بھی ذہن میں رکھیے شاگرد اول ہے. دیوبند کا جب مدرسہ شروع ہوا ہے تو ایک انار کی درخت کے سائے میں, وہ میں دیکھ آیا ہوں, وہ جھاڑی ابھی تک موجود ہے, چھوٹا سا انار کا درخت. یہ 100 سالہ اجلاس جب ہوا تھا تو مجھے چونکہ حاضری کا وہاں موقع ملا تو وہ میں دیکھ آیا ہوں, وہ انار کا درخت جو ہے موجود ہے. ایک مسجد میں ایک گوشے میں انار کا درخت ہے. اس مسجد میں ایک استاد ایک شاگرد کے ساتھ دارالعلوم شروع ہوا تھا. استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد یہ محمود الحسن تھا. دارالعلوم دیوبند شروع ہوا تھا تو یہ گویا کہ اس کے یعنی شاگرد اور طالب علم بھی اولین ہیں, اور پھر یہ سب سے بڑی شخصیت اور جامع ترین شخصیت جو پیدا کی دیوبند نے وہ بھی یہی. حالانکہ وہ خود ان میں سے ایک کشتی میں بالفعل سوار تھے, اور اس اعتبار سے بالکل خلاف توقع نہ ہوتا اگر خود ان میں یکروخا پن پیدا ہو جاتا, یا کم از کم فریق ثانی کے لیے کوئی نرم گوشہ دل میں موجود نہ رہتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس 6 ماہ سے بھی کم مدت میں انہوں نے ایک تو علی گڑھ کا دورہ کیا, اور وہاں ان کی عالی ظرفی اور وسعت قلب کا یہ مظاہرہ سامنے آیا کہ انہوں نے برملا یہ فرمایا, میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چارپائی پر اٹھا کر نکل گئے تھے, میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں آپ کی اس دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں. بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر الہی کی روشنی جھلک رہی ہے. اے نو نہالانے چمپتن, جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غمخار جس میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور سکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں, تو میں نے اور چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی جانب بڑھایا, اور اس طرح ہم نے دو تاریخی مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا. یہ خود نبی سوان حیات ہے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں یہ اقتباس ہے. اور دوسرے جدید اور قدیم کے امتزاج کی سعی اور علی گڑھ اور دیوبند کے مابین ایک درمیانی راہ پیدا کرنے کے لیے مسلم نیشنل یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جو بعد میں جامعہ ملیہ کے نام سے موسوم ہوئی. یہ بالکل دوسری بات ہے کہ پیش نظر مقصد کے اعتبار سے یہ تجربہ بھی ناکام رہا. اس کی تاسیس بھی علی گڑھ میں ہوئی تھی, بعد میں منتقل ہوا ہے یہ, اور اس کا نام جامعہ ملیہ رکھا گیا, اور وہ اب بھی موجود ہے. دوسری طرف یہ دوسرا حصہ ہے. دوسری طرف تحریک کے استخلاص وطن کے ضمن میں ہندو مسلم اشتراک عمل کے نظری طور پر قائل اور اس پر بالفعل عامل ہونے کے باوجود مولانا کی نگاہ حقیقت بین نے ہندوؤں کے طرز عمل کا بالکل صحیح مشاہدہ کر لیا تھا, اور ان کی نگاہ دور رس سے ان کے آئندہ عزائم چھپے نہ رہ سکے. چنانچہ جمعیت العلماء کے دوسرے اجلاس میں جو خطبہ صدارت انتقال سے چند روز قبل آپ نے ارشاد فرمایا, اس میں یہ واضح انتباہ موجود ہے. ہاں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ ان اقوام کی باہمی مصالحت اور آشتی کو اگر آپ پائیدار اور خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی حدود کو خوب اچھی طرح دل نشین کر لیجئے,
اور وہ حدود یہی ہیں کہ خدا کی باندھی ہوئی حدود میں ان سے کوئی رکھنا نہ پڑے، جس کی صورت وجود اس کے کچھ نہیں کہ صلح و آشتی کی تقریب سے فریقین کے مذہبی امور میں کسی ادنا امر کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے، اور دنیاوی معاملات میں ہرگز کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے کسی فریق کی اظہار رسانی اور دل آزاری مقصود ہو۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک بہت جگہ عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ مذہبی معاملات میں تو بہت لوگ اتفاق ظاہر کرنے کے لیے اپنے مذہب کی حد سے گزر جاتے ہیں، لیکن محکموں اور ابواب معاش میں ایک دوسرے کی ایذا رسانی کے درپے رہتے ہیں۔ میں اس وقت جمہور سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری گزارش دونوں قوموں کے زعما لیڈروں سے ہے کہ ان کو جلسوں میں ہاتھ اٹھانے والوں کی کثرت اور ریزولوشنوں کی تائید سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ یہ طریقہ سطحی لوگوں کا ہے، اور ان کو ہندو اور مسلمانوں کے نجی معاملات اور سرکاری محکموں میں متعصبانہ رقابتوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی 20 بڑے مسلمان نامی کتاب ہے جس میں ان کی تقریر میں درج ہے۔ بنا بری یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اگر مولانا رحمت اللہ علیہ کی زندگی وفا کرتی تو بعد میں ہندوؤں کی طرف سے جس تنگ نظری اور کم ظرفی ہی نہیں منتقمانہ ذہنیت کا مظاہرہ ہوا، اس کے پیش نظر مولانا یقیناً اپنے طریقے کار پر نظر ثانی فرماتے، اور کیا عجب کہ مسلمانہ نے ہند کے جداگانہ قومی و ملی تشخص کے سب سے بڑے علمبردار اور اس کے تحفظ کے لیے عملی سعی و جہد کے قائد اعظم وہی ہوتے۔ یہ دوسرا پہلو ان کی شخصیت کا۔ تیسری طرف اس واقعے کو ذہن میں لائیے جس کے راوی ہیں مولانا مفتی محمد شفیع مدظلہ، اور ان کا بھی اب انتقال ہو چکا ہے رحمت اللہ علیہ، کہ اسارت مالٹا سے رہائی اور مناجات ہند کے بعد ایک روز دار العلوم دیوبند میں اکابر علماء کے ایک اجتماع میں حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنی اسیری کے زمانے میں دو سبق حاصل کیے ہیں، اور جب علماء کرام جن میں مولانا حسین احمد مدنی، مولانا انور شاہ کاشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی ایسے اکابر موجود تھے، ہم اتن متوجہ ہو گئے کہ دیکھیں اس استاذ العلماء نے اس ضعیفی اور پیرانہ سالی میں کون سے دو نئے سبق سیکھے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے دو سبق معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن چھوڑ دینا، اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معنی عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی بستی میں قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرایا جائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ ماخوذ از وحدت امت تعلیم مولانا مفتی محمد شفیع مدظلہ۔ پھر اس اعتراف و اظہاری پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ایک عام درس قرآن کے نشست کا باقاعدہ بنفس نفیس اجرا فرما دیا، گویا اب احیاء دین اور تجدید ملت کے لیے کام جس اساس اور نہج پر ہونا چاہیے اس کی جانب رہنمائی فرما دی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا ہرگز لکیر کے فقیر نہ تھے، بلکہ آخری عمر میں بھی مسلسل غور و فکر کی عادت برقرار تھی، اور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق نقشہ کار میں ضروری تبدیلی کرنے کی اہمیت ان پر پوری طرح واضح تھی، اور امت کے زوال و انحطاط کے اسباب پر ماہر معالج سے انداز میں تشخیص و تجویز پر ہمیشہ نظر ثانی کرتے رہنا آپ کی عادت ثانیہ تھی۔ حضرت شیخ الہند کی وسعت قلبی اور عالی ظرفی کا سب سے بڑا مظہر مولانا آزاد کے معاملے میں ان کا طرز عمل ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑائی کا ایک اہم پہلو چھوٹوں کی بڑائی کا اقرار، اور ان کی ابھرتی ہوئی شخصیتوں کو خامخواہ اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ کر انہیں دبانے کی فکر کرنے کی بجائے ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ عظمت کا کوہ ہمالیہ معلوم ہوتے ہیں حضرت شیخ الہند۔ 1912 میں جب مولانا آزاد مرحوم نے الہلال نکالنا شروع کیا تو اس وقت ان کی عمر کا کل 24واں سال تھا، جبکہ حضرت شیخ الہند 60 سے متجاوز ہو چکے تھے، اور جب 1920 میں مولانا آزاد کو امام الہند ماننے کی تجویز زیر غور تھی تو اس وقت وہ بمشکل 32 برس کے تھے، گویا عمر میں آدھو آدھ سے زیادہ کا فرق و تفاوت تھا۔ پھر کہاں جملہ علماء ہند کا بے تاج بادشاہ، انگریزی سامراج کے خلاف ڈٹ جانے والوں کا سر خیل، دیوبند ایسی عظیم درسگاہ کا صدر مدرس، اور مولانا انور شاہ کاشمیری، مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شبیر احمد عثمانی ایسے اکابر علماء کا استاذ، اور کہاں ایک نوخیز نوجوان۔ جس کی زبان میں تاثیر، قلم میں زور اور اس کے سینے میں نغموں کا تلاطم اب تک کے مصداق، جہاد کا جذبہ اور جوش تو بے شک موجود تھا، لیکن نہ جبہ و عمامہ، نہ عبا و قبا، نہ کہیں کے مفتی، نہ شیخ الحدیث، حتیٰ کہ نہ کہیں کے سند فراغت، نہ دستار فضیلت۔ ایک قرآن کا عاشق ہونے سے کیا ہوتا ہے، نہ کسی حدیث کی کتاب پر حاشیے کا مصنف، نہ فقہ کی باریکیوں کا مسلم نقطہ دان۔ وہی ہما اس استاد العلماء کا یہ قول ان کے شاگردوں کے حلقے میں معروف ہے کہ اس نوجوان ابو الکلام آزاد نے ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا۔ اللہ اکبر ہے کوئی حد اس وسعت قلبی اور عالی ظرفی کی، فرجع البصر هل تری من فطور۔ مزید غور فرمائیے، ہندوستان تقلید کا گڑھ ہے، یہاں اسلام کے معنی ہی حنفیت کے ہیں، اور تقلید کے دائرے سے باہر قدم نکالنے کے معنی گویا اسلام سے نکل جانے کے ہیں۔ اور بقول مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری، علمی کام کا مطلب یہاں صرف یہ رہا ہے کہ مسلک حنفی کی فوقیت دوسرے مسلکوں پر ثابت کی جائے۔ مولانا انور شاہ کے اس قول کے راوی بھی مولانا مفتی محمد شفیع ہیں۔ ان کا فرمانا ہے کہ آخری عمر میں مولانا پر شدید حسرت طاری ہو گئی تھی کہ پوری زندگی کس بیکار مشغلے میں بسر کر دی، اور خود حضرت شیخ الہند پکے حنفی تھے۔ چنانچہ 20 بڑے مسلمان کے مرتب کے الفاظ میں خود ان کا حال یہ تھا کہ مسائل مختلف فیہا میں ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ، بلکہ دیگر مجتہدین کے مذاہب بھی بیان فرماتے اور مختصر طور سے دلائل بھی نقل کرتے، لیکن جب امام ابو حنیفہ کا نمبر آتا تو مولانا کے قلب میں انشراح، چہرے پر بشاشت، تقریر میں روانی، لہجے میں جوش پیدا ہو جاتا، دلیل پر دلیل، شاہد پر شاہد، قرینے پر قرینہ بیان کرتے چلے جاتے، تقریر رکتی ہی نہ تھی۔ اور اس خوبی سے مذہب امام اعظم کو ترجیح دیتے کہ سلیم التبع اور منصف مزاج لوگ لوٹ لوٹ جاتے تھے۔ دوسری طرف یہ تو ان کا اپنا حنفیت کے ساتھ ان کے لگاؤ کا یہ عالم ہے، دوسری طرف ابو الکلام آزاد حنفیت سے حد درجے بعید، تقلید سے کوسوں دور، ایک آزاد خیال انسان جس کی اصل عقیدت تھی امام ابن تیمیہ سے۔ بئی ہما مولانا ان کے جوہر قابل کے قائل بھی ہیں اور انہیں امام الہند مان لینے کی تجویز کے پرزور مبید بھی۔ پھر غور کیجئے کہ ہے کوئی حد اس عالی ظرفی اور وسعت قلبی کی، اور ہے کوئی دوسری مثال اس دور میں۔ ثم مرجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاصا وهو حسیر۔ کاش کہ علماء کرام ہماری گزارشات پر سیخ پا نہ ہو۔ اسی پر تو وہ لمبا چوڑا ایک مضمون آیا تھا ان کا، مولانا اعلیٰ بخش ملکانوی صاحب کا، جو ہم نے میثاق میں درج کیا۔ پھر وہ مضمون جو ہے ان کا پہلے خط آیا تھا، پھر وہ مضمون چھپا الخیر میں، اس کا پھر جو جواب میں نے دیا تھا وہ ابھی جو ہے اس کی طرف سے کوئی پھر اس کی کا جواب ابھی نہیں آیا۔ مولانا اعلیٰ بخش صاحب کا ایک خط تو آیا ہے، لیکن یہ کہ خود وہ اب پرچہ جو ہے الخیر اس سلسلے میں کیا کرتا ہے وہ ابھی معلوم نہیں۔ کاش کہ علماء کرام ہماری گزارشات پر سیخ پا نہ ہو، بلکہ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند 1919 میں قائم ہوئی تھی، اور اگرچہ اس کے قیام کے وقت حضرت شیخ الہند ہندوستان سے باہر تھے، تاہم چونکہ اس کے مؤسس اصلی مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی تھے، جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد بھی تھے اور نہایت معتمد رفیق کار بھی، لہذا اس کی پشت پر اصل کار فرما ذہن حضرت شیخ الہند ہی کا تھا۔ دوسری طرف اگرچہ اس میں چند ایک اہل حدیث عالم بھی شامل تھے، جیسے مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمتہ اللہ علیہ، تاہم اس پر اصل غلبہ حنفیت ہی کا تھا، خواہ اس کا دیوبندی ایڈیشن ہو، خواہ غیر دیوبندی، جیسے فرنگی محلی، خیر آبادی، بدایونی اور بریلوی۔ ان حالات میں مولانا ابو الکلام آزاد ایسے آزاد منش شخص کے امام الہند قرار دیے جانے کی کسی تجویز کے زیر غور آنے کا سوال ہی ہرگز پیدا نہ ہوتا، اگر اس کی پشت پر حضرت شیخ الہند کی پرزور تائید ہی نہیں، تحریک نہ ہوتی۔ اور ان کی وفات کے بعد بھی جس قدر شد و مد کے ساتھ اس تجویز کے لیے کام کیا مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید نے، اس کا بھی کوئی امکان نہیں تھا اگر یہ ان کے استاد اور شیخ رحمت اللہ علیہ کی خواہش نہ ہوتی۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس تجویز کے ناکام رہنے کا اصل سبب کیا تھا، تو اگرچہ بظاہر احوال تو یہ نظر آتا ہے کہ حنفیت کی شدت یا روایتی اور مدرسی علم کا ادعا آڑے آ گیا، لیکن اصل سبب وہی ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ حضرت شیخ الہند کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ پر، لیکن علم و حکمت الہی سب سے اوپر ہے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا نَقْدِرُ، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آیا احیاء اسلام کی اس براہ راست جدوجہد کے لیے ابھی ماحول ہی سازگار نہ تھا۔ بقول شاعر، ابھی نہ چھیڑ محبت کے راگ اے مطرب، ابھی حیات کا ماحول سازگار نہیں۔ یا جیسے کہ بعد کے حالات و واقعات سے ثابت ہوا، اس عظیم مقصد کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت ہی موضوع نہ تھی، گویا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ بہرحال ہمارے لیے اصل قابل توجہ مسئلہ یہ ہے کہ ابوالکلام کی دعوت کا وہ عنصر کون سا تھا جس نے استاد الاساتذہ اور شیخ الشیوخ مولانا محمود حسن دیوبندی ایسی عظیم شخصیت کو مسحور کر دیا تھا۔ اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام کی دعوت بنیادی طور پر دو امور کی جانب تھی، ایک قرآن اور دوسرے جہاد۔ اصل میں اس کے بعد مضمون تھا میرا وہ جہاں سے ہم نے اس دفعہ مطالعہ شروع کیا تھا کہ یہی قرآن اور جہاد جو ہے یہ صدر اول میں اسلام کی عظیم ترین حقیقتیں تھیں۔ پہلے نقطے کی وضاحت کے لیے کفایت کرے گا حسب ذیل اقتباس جو ماخوذ ہے البلاغ کے پہلے شمارے سے جو شائع ہوا تھا 12 نومبر 1915 کو۔ اگر ایک شخص مسلمانوں کی تمام موجودہ تباہ حالیوں اور بدبختیوں کی علت حقیقی دریافت کرنا چاہے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دے کہ صرف ایک ہی علت اصلی ایسی بیان کی جائے جو تمام علل و اسباب پر حاوی اور جامع ہو، تو اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ علماء حق و مرشدین صادقین کا فقدان اور علماء سوء و مفسدین دجالین کی کثرت۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فادلونا السبیلا۔ اور پھر اگر وہ پوچھے کہ ایک ہی جملے میں اس کا علاج کیا ہے، تو اس کو امام مالک کے الفاظ میں جواب ملنا چاہیے کہ لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، یعنی امت مرحومہ کے آخری عہد کی اصلاح کبھی نہ ہو سکے گی تا وقت کہ وہی طریق اختیار نہ کیا جائے جس سے اس کے ابتدائی عہد نے اصلاح پائی تھی، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے اصلی اور حقیقی معارف کی تبلیغ کرنے والے مرشدین صادقین پیدا کیے جائیں۔ یہ ہے ان کی تشخیص اور تجویز۔ اور دوسرے نقطے کے لیے کفایت کرے گی یہ حقیقت کہ جب مولانا آزاد نے توجہ دلائی اس حدیث نبی کی جانب کہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، تو ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوا اہل علم کے حلقے میں کہ بنی الاسلام علی خمس کے علاوہ بھی کوئی پانچ چیزیں تھیں جن کا حکم دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جبکہ وہ پانچ ارکان ہیں قانونی اسلام کے، وہاں یہ پانچ ارکان ہیں حقیقی ایمان کے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آج 60 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ دونوں نکات اتنے ہی غریب ہیں جتنے اس وقت تھے، اور روایتی و مدرسی علم اور فقہی و قانونی تصورات کے غلبے کے تحت حقیقی اسلام بالکل اسی طرح اجنبی اور غریب ہے جس طرح اپنے آغاز کے وقت تھا۔ کس قدر صحیح فرمایا تھا جناب صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبا للغرباء، آج انہی غرباء کو پکارنے کی ایک نئی کوشش کا آغاز ہو رہا ہے تنظیم اسلامی کے قیام کی صورت میں۔ فہل من مستمع وہل من مجیب، اس موضوع پر مفصل گفتگو انشاءاللہ آئندہ ماہ ہوگی، وہ آئندہ ماہ کا مضمون وہ تھا جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھا۔ یہ بھی ذرا پڑھ لیجئے اس کا نوٹ۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے احیاء اسلام کے لیے جس جماعت قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ بالفعل قائم بھی کر دی تھی، اس کا نام عام طور پر حزب اللہ معروف ہے، لیکن عجب حسن اتفاق ہے کہ افادات مہر میں اس کا ذکر اسلامی تنظیم کے عنوان سے ہوا ہے۔ چنانچہ مولانا غلام رسول مہر مرحوم رقم تراز ہیں، یہ بھی ان میں سے جنہوں نے ابوالکلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حزب اللہ میں شامل ہوئے تھے۔ ہمارے مولانا یعنی مولانا ابوالکلام آزاد 1919 میں نظر بندی سے رہا ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی تنظیم کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی جس میں مولانا کو امام بنا کر کام کرنا مقصود تھا۔ اس سلسلے میں 1,00,000 روپے کی رقم مولانا محمد علی بن مولانا عبد القادر قصوری ہی نے فراہم کی تھی۔ یہ جو قصوری خاندان ہے محمود علی قصوری صاحب، لیکن ان کے بڑے بھائی محمد علی قصوری کینٹب، اور یہ یہاں پر جو مسجد دارالسلام ہے اس کے بنانے والے تو خیر وہ ڈاکٹر صاحب تھے سلامت اللہ صاحب، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ بھی اسی خاندان کی ایک شخص تھے کہ جو یہاں پر مولانا محمد علی غالب نام تھا ان کا، کہ جو بہت طویل عرصے تک یہاں درس قرآن دیتے رہے ہیں۔ یہ صرف چبوترا ہوتا تھا اور چبوترے پر 2-4 آدمی بیٹھے رہے ہوتے تھے، لیکن ان کا درس ہوتا تھا پابندی سے ہفتے بعد۔ تو یہ قصوری خاندان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ۔ ویسے خود مولانا جو ہے اسی علاقے کے رہنے والے تھے، ان کے آبا و اجداد، یہ کھیم کرن سے ان کا تعلق تھا، کھیم کرن سما قصور، پھر جو آگے چلے سے، پھر یہ کہ زیادہ ان کا مرکز جو رہا ہے اپنی جد و جہد کا وہ بنگال رہا ہے، کلکتے میں دار الارشاد انہوں نے قائم کیا، کلکتے ہی سے الہلال اور البلاغ نکلے، وہیں ان کا پریس تھا، وہیں یہ ایک جگہ عید کی نماز پڑھاتے تھے، اور وہ مجمع بڑا تاریخی ہوتا تھا جہاں کے مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے عید کی نماز پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، تو ان کی مرکزی بات ہی میں سوچ رہا تھا کہ مولانا مودودی دکن میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے ریسپانس ملی پنجاب سے، مولانا ابوالکلام آزاد پیدا پنجاب میں ہوئے لیکن یہ کہ ان کو اگر ریسپانس ملی میکسیمم تو وہ بنگال سے، یہ کچھ اللہ تعالیٰ کے عجیب معاملات ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک لاکھ روپے کی رقم بچا، آپ غور کیجئے کہ 1920 کا ایک لاکھ روپیہ کتنا ہوا، ہم نے تو 1972 میں انجمن بنائی تو ایک لاکھ سے بنائی تھی، لیکن اس وقت کا ایک لاکھ، ایک لاکھ روپے کی رقم مولانا محمد علی بن مولانا عبد القادر قصوری ہی نے فراہم کی تھی، لیکن ہمارے مولانا جلد دوبارہ گرفتار ہو گئے اور وہ تحریک بھی رہ گئی، روپیہ بھی گیا، کچھ نہ بنا، جہاں تک تو تھا نا وہ کوٹ ان کوٹ، یہ تو وہ ان کی مولانا غلام رسول مہر کی ہے یہ عبارت، واضح رہے کہ مولانا آزاد کے جملہ محبین و معتقدین نے اس پورے معاملے کو اس طرح گول مول رکھنا مناسب سمجھا ہے، چنانچہ کہیں بھی اس موضوع پر مفصل گفتگو نہیں کی گئی، اور محترم پروفیسر چشتی صاحب والی روایت اتفاقاً درجہ میثاق نہ ہو جاتی تو غالباً اب بھی اس مسئلے کی تحقیق و تفتیش کا موقع پیدا نہ ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ میں ہر کام کے لیے ایک وقت معین ہے، جس سے نہ ایک منٹ مؤخر ہو سکتا ہے نہ مقدم۔ اچھا، افادات مہر میں ڈاکٹر شیر بہادر خان پنی نے ذکر کیا ہے اس لاہور والے جلسے کا، جمعیت العلماء ہند کے اجلاس لاہور نومبر سن 1921 کا ذکر افادات مہر میں، یہ ڈاکٹر شیر بہادر خان پنی ابھی زندہ ہے اور عاشق ہے ابوالکلام کا یہ شخص، اب بھی آپ لوگ جو بھی میثاق پڑھتے رہے ہیں تو اس میں ان کے افادات ابوالکلام کے نام سے اب بھی یہ بیٹھے بس ان کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، جہاں سے کوئی بہت زوردار عبارت ملتی ہے وہ اپنی کاپی پہ درج، اب اس وقت ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 85 اور 90 کے آس پاس، لیکن یہ کہ وہ عشق جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا اگر عاشق دیکھنا ہو تو وہ وہی شخص ہے اس وقت جو زندہ ہے۔ انہوں نے اپنی ساری کتابیں جو ہے وہ ہمیں دے دی ہیں، ہماری لائبریری میں اب وہ آ گئی ہیں، اور انہی کے پاس یہ الہلال کا وہ فائل تھا جو انہوں نے مجھے دے دیا تھا، اور وہ میں یہاں لایا تو یہاں پھر مجھ سے ایک صاحب نے لیا اور انہوں نے اس کی پوری فوٹو جو ہے چھاپ دی ہے، وہ 600 روپے کا وہ ہے وہ جو چھپا ہے، ہاں وہ الہلال کا۔ بہرحال وہ میرے واسطے ہی سے، چونکہ یہ بہت ہی میثاق کے پرانے قاری ہیں اور میری انداز نگارش میں چونکہ کچھ ابتدا میں مولانا ابوالکلام آزاد کا رنگ آیا تھا تو انہیں وہ پسند بہت ہے۔ مولانا اسلائی صاحب نے تو مجھے ڈسکریج کیا تھا کہ یہ ابوالکلامی انداز، اس کا دور ختم ہوا، اس طور پر مت لکھو، اس کے بعد واقعتاً وہ میرے قلم پر گرا بھی لگ گئی، ورنہ یہ کہ یہ سورۃ العصر پر جو میری تحریر ہے، جو سورۃ العصر پر جو کتاب چاہ ہے اس میں ایک تقریر ہے جو ایچسن کالج میں کی تھی، ایک میری تحریر ہے، وہ تحریر اس رنگ کی ہے، حقیقت زندگی جو میرا پہلا مضمون ہے جو میں نے 1966 میں لکھا ہے یہاں لاہور آ کر جب دوبارہ آیا ہوں، وہ اسی رنگ میں ہے، تو کئی تحریریں میری اس انداز کی ہیں، لیکن یہ کہ مولانا اسلائی صاحب چونکہ انہی کی سرپرستی میں میثاق نکل رہا تھا، انہوں نے چونکہ اس انداز کو پسند نہیں کیا تو پھر میں نے پھر وہ لکھنے کی اس طرز پر کوشش نہیں کی۔ بہرحال یہاں پڑھ لیجئے، افادات مہر میں اس جلسے کا ذکر آیا ہے، ڈاکٹر شیر بہادر خان پنی کی زبانی جو ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے بطور سامع شریک تھے، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد اور جمعیت العلماء ہند کی صدارت، جب آپ تشریف لائے اور مسند صدارت سنبھالی تو فرمایا کہ ابتدائی کارروائی تحریری خطبہ صدارت کے پڑھنے سے کی جائے گی، کسی شخص کو اپنا لکھا ہوا خطبہ پڑھنے کے لیے دیا، خطبے کے تھوڑی دیر تک پڑھے جانے کے بعد لوگوں میں خسر پھسر شروع ہو گئی، لوگ تو ان کی تقریر کے پیاسے تھے، جب یہ ہلچل زیادہ ہوئی تو آپ غصے میں اٹھے، تحریری خطبہ قاری کے ہاتھ سے لے لیا اور فرمایا جو یہ سننا نہیں چاہتے وہ جا سکتے ہیں، جب 4-5 منٹ تک ایک متنفس بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اور حال میں سخت سناٹا چھا گیا تو خطبہ پھر پڑھوانا شروع کرا دیا، جب ختم ہوا تو اٹھے اور فرمایا عزیزان من، میں اس لب و لہجے کا عادی نہیں ہوں لہذا معافی چاہتا ہوں، اس کے بعد تقریر شروع کی۔ دوسرے مولانا غلام رسول مہر کے قلم سے بھی ذکر ہے، وہ لکھتے ہیں آپ نے کئی مجالس کا ذکر فرمایا، بریڈ لا ہال والی مجلس جلسہ جمعیت علماء ہند اس روز منعقد ہوئی تھی جو میری اخبار نویسی کا پہلا دن تھا، نومبر 1921 کی کوئی تاریخ تھی، میں اس جلسے میں اول سے آخر تک رہا. مولانا نے کھدر کی دستار نہایت عمدگی سے باندھی ہوئی تھی. یہ آخری چیز وہ ہے مولانا مودودی مرحوم اور مسئلہ بیعت. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اسلامی تنظیم, اب اسی کو پڑھتے ہیں, دوسری کتاب کے پڑھنے کا تو موقع نہیں ہے, اس کو ختم کر لیتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اسلامی تنظیم حزب اللہ کے نام سے قائم کی تھی, اس کے بارے میں یہ تو یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ کب ختم ہوئی اور آیا اسے کسی مرحلے پر باضابطہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا بھی گیا یا نہیں. البتہ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا ابوالعلا مودودی مرحوم کی قائم کردہ جماعت اسلامی کی حیثیت اسی کے بروز یا ظہور ثانی کی ہے. مولانا آزاد کی حزب اللہ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کی اساس بیعت پر تھی, جبکہ جماعت اسلامی ایک دستوری تنظیم ہے جس میں کم از کم نظری طور پر معاملات کی اصل باغدور اس کے ارکان کے ہاتھوں میں ہے. اس زمن میں ایک دلچسپ سوالیہ نشان مولانا مودودی مرحوم کے ایک خط سے سامنے آیا ہے, جو انہوں نے مارچ سن 41 میں حیدرآباد دکن کے مولانا محمد یونس صاحب کے نام تحریر کیا تھا. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسی سال جب میں وہاں گیا تھا اپریل کے مہینے میں, تو اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے اور میں نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی, جو ان کے مرتب کردہ کتاب یادوں کے خطوط میں شامل ہے, جو اسی سال اسلامی مکتبہ حیدرآباد دکن نے شائع کی ہے. اس خط سے مولانا کا جو ذہن سامنے آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم جس کام کے لیے تشریف لائے تھے اور جس امر عظیم کا بار امت پر چھوڑ گئے ہیں, اس کے لیے جو بھی جماعت یا تنظیم قائم ہو اس کی اساس بیعت پر ہونی چاہیے. میں اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسی سال 1941 کے اواخر میں جب انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی تو اس کی تشکیل کے موقع پر بیعت کے لفظ تک سے کیوں اجتناب کیا گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.